ام المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس کی قلیل مدت میں ایک ایسا پروگرام بذریعہ وحی الہی پیش کیا ہے جس پروگرام میں کسی بھی لحاظ سے کوئی نقص کوئی کمی کوئی کوتاہی کوئی خامی باقی نہیں رہی ہے اور پھر جو نظام آپ نے پیش کیا اس نظام کے اس پروگرام کے ہر حرف کا تحفظ آپ کی تیار کردہ مبارک جماعت نے اس طرح کیا کہ اس میں کسی بھی لحاظ سے تغیر اور تبدل کو قطعاً برداشت نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب نازل ہوئی جس کتاب کا نام قرآن رکھا گیا فرقان بھی نام رکھا گیا کتاب ہدایت بھی اسی کو کہا جاتا ہے اس کتاب کو لیجئے اسے آج چودہ صدی اس ماحول میں آئے ہوئے پوری گزر چکی ہیں الحمس والناس تک اس کا ہر حرف محفوظ ہے ہر آیت محفوظ ہے اس کے زیر و زبر حرکات و سکنات تک بھی کوئی تغیر کوئی تبدیلی آج تک نہیں آئی اور نہ ہی اس میں کوئی تبدیلی لائی جا سکتی ہے اگر اسے تبدیل کیا جا سکتا اس میں تغیرات آ سکتے تو آج تک یہ کتاب اپنی اصلی حالت میں ہمارے پاس قطعاً موجود نہ ہوتی یہ حقیقت بے شک اپنی جگہ درست ہے کہ عبداللہ بن سبا کی پیدا کردہ تاریخ جو آگے چل کر شیعان علی کے نام سے مشہور ہوئی، اس تاریخ کا مرکزی نقطہ یہ تھا اور آج بھی ہے کہ یہ قرآن جو ہم پڑھتے ہیں یہ اصلی نہیں ہے. ابن سبا بنیادی اعتبار سے یہودی اور یہودیوں نسل تھا. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانہ اقتدار میں یہ شخص منافقانہ اسلام لایا، زبان سے کلمہ پڑھتا تھا جبکہ دل سے اس کلمے کا منکر تھا، جسے شرعی اصطلاح میں منافق کہا جاتا ہے. تاریخ کھلے الفاظ میں ابن سبا کی زندگی کا تعارف کراتی ہے، وہ کس وقت منافقانہ اسلام لایا یہ بھی تاریخ نے بتلایا، اور اس نے اسلام لانے کے بعد کیا کیا یہ بھی تاریخ نے راز فاش کر دیا ہے. آپ تاریخی کتب کا اس جذبے کے ساتھ اگر مطالعہ فرمائیں کہ آپ کو یہ حقیقت معلوم ہو تو یقیناً بڑی آسانی کے ساتھ آپ اس حقیقت کی تہ تک پہنچ جائیں گے. عبداللہ بن سبا پھر حقیقت یہودی تھا، اس نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کلمہ پڑھا، مسلمانوں سے انتقام لینے کی غرض سے اس نے منافقانہ اسلام قبول کیا. در حقیقت وہ بدلہ لینا چاہتا تھا یہودیت کی طرف سے جو یہودیت کو نقصان پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے پہنچا. پھر یہودیت تیس نیس ہوئی صدیقی دور میں، اور پھر یہودیت کا جنازہ فاروق اعظم نے ان لفظوں کے ساتھ نکال دیا، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ یہودیت اور نصرانیت کو جزیرہ عرب سے نکل جانا چاہیے. یہودیت دم توڑ چکی تھی، اس کے کئی علاقے مفتوح ہو چکے تھے، یہودی علاقوں پر مسلمان قبضہ کر چکے تھے. ان علاقوں میں مساجد تعمیر کر دی گئی تھی، گویا اس وقت یہودیت کا ہر طرف سے ناپکا بند کر لیا گیا تھا. یہودیت سسکیاں لے رہی تھی فاروق کی دور میں, انہیں کوئی راستہ نہیں ملتا تھا کہ جس راہ پر گامزن ہو کر وہ پیغمبر اور اس کی جماعت سے انتقام لے سکتے. یہودیوں نے بڑی گہری سازش کے ساتھ ابن سبا کو تیار کیا اور اس نے منافقانہ اسلام قبول کر کے مسلمانوں میں گھس کر مسلم قوم کی قوت کو پامال کرنے کی ٹھانی. چنانچہ اس نے اپنی تحریک کا آغاز ان لفظوں سے کیا کہ پیغمبر کی جانشینی کا صحیح حقدار پیغمبر کا داماد چچیرا بھائی ابی طالب کا بیٹا ہے. نبی کا قریبی رشتہ دار ہے. یہ حق اسی کو ملنا چاہیے تھا لیکن اس نے یہ پروپگنڈا کیا کہ ملنا علی بن ابی طالب کو چاہیے تھا یہ حق, لیکن مسلمانوں نے علی کے ساتھ زیادتی کر کے ان سے حق چھین لیا اور بلا جواز بغیر حق کے انہوں نے ابو بکر کو خلیفہ منتخب کر لیا, جو کہ ظلم بھی ہے ستم بھی ہے جور و استبداد بھی ہے اور پیغمبر کے داماد کے ساتھ حد درجہ زیادتی بھی ہے. لہذا جانشینی کا حق حقدار کے پاس واپس آنا چاہیے, یہ عقیدہ پیش کر کے اس نے اپنی تاریخ کا آغاز کیا. چنانچہ تاریخ نے جہاں عبداللہ بن سبا کا تعارف کرایا ہے کہ یہ کون تھا, وہی اس بات کو تعریف کی ہے کہ سب سے پہلے یہ نظریہ عبداللہ بن سبا یہودی نے پیش کیا, جو اس وقت اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہتا تھا. اور یہ بات اتنی وزندار ہے کہ شیعہ مجتہد مصنف رجال کشی, جس نے رجال کشی اس موضوع پر تحریر کی ہے کہ وہ اس میں غلط اور صحیح روایات کو پرکھے, علمی اصطلاح میں یوں کہہ لیجئے کہ رجال کشی اسماء الرجال کی کتاب ہے. اسماء الرجال ان کتب کو کہا جاتا ہے کہ جس نے راویوں کے حالات زندگی تحریر کیے جائیں, یہ بتلایا جائے کہ فلاں روایت کا راوی کس درجے کا ہے، جھوٹا ہے یا سچا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، دین کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، اس کی بات پہ کہاں تک اعتبار کیا جا سکتا ہے، کہاں تک اس پہ یقین کیا جا سکتا ہے کہ جو روایت یہ بیان کر رہا ہے یہ صحیح ہے، کس فن کا نام اسماء الرجال ہے. چنانچہ رجال کشی اسی فن نے تحریر کی اور ایک شیعہ مجتہد نے تحریر کی. الحمدللہ وہ رجال کشی اصل کتاب جو تہران سے چھپی ہے میرے پاس موجود ہے، میں اس کو پڑھنے کے بعد اس کا حوالہ نقل کر رہا ہوں. عموماً میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کسی بھی کتاب کا حوالہ اس وقت تک دینے کی کوشش نہ کروں جب تک کہ وہ اصل کتاب سے پڑھ اور دیکھ نہ لیا جائے. یہ کوشش اس لیے ہوتی ہے کہ آپ نے مجھ سے سن کر اس پہ یقین کرنا ہے اور پھر آگے کسی اور کے سامنے اس کو نقل کرنا ہے. اگر وہ بات کمزور ہو، آپ کسی سے کہہ بیٹھے اور پھر وہ یہ کہے کہ ہمیں دکھلا دیا جائے، اور آپ مجھے کہیں کہ کہاں ہے اور میں دکھلا نہ سکوں، تو نتیجہ تک وہ ساری محنت برباد ہو جائے گی جو آپ نے کسی کی ذہن سازی کے لیے کی، یا جتنا وقت میں نے لگایا آپ کے سامنے گفتگو کرنے میں، اس سب کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا اور اللہ کے ہاں بھی گرفت ہوگی کہ بلا تحقیق بات منبر اور محراب سے کیوں کر دی گئی. عموماً میری کوشش یہ رہتی ہے کہ میں وہ بات آپ کے سامنے منبر پہ لاؤں جس کی حد الوسع میں تحقیق کر لوں اور مضبوط ترین دلائل کے ساتھ پھر اسے لا سکوں اور اس ذمہ داری کے ساتھ آپ سے کہہ سکوں اس میں کوئی کمی کوئی نقص ہو تو میں اس کا ذمہ دار ہوں گا. عموماً میری یہ کوشش رہتی ہے کہ میں اس منبر اور محراب کے تقدس کو قائم رکھتے ہوئے وہی بات کہوں کہ جس میں کوئی پھر کمی اور نقص نہ ہو. اور آپ کو بھی ہمیشہ درخواست اسی لیے کرتا رہتا ہوں کہ آپ جب بھی جمعے کی نماز پڑھنے کی غرض سے اور میری معروضات سننے کی غرض سے تشریف لائیں، آپ ایک زین لے کے آیا کریں کہ بات سننی، پھر اس کو اپنے دماغ میں اپنے دل میں جگہ دینی ہے، اور جہاں تک ہو سکے اس کو دیگر مسلمانوں تک پہنچانے کی کوشش کرنا ہے. یہ طرف میں کہتا ہوں ہر مسلمان میں ہونا چاہیے کہ ایک شخص اگر اپنا عقیدہ صحیح کر رہا ہے، اپنی قبر آخرت سنوارنے کی تڑپ رکھتا ہے، تو اس کے دل میں یہ تڑپ بھی ہونی چاہیے کہ میں دوسرے بھی اپنے دوست احباب رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں کے عقائد اور نظریات صحیح کر لوں. یہ تڑپ اور یہ جذبہ ایک مسلمان کی شان ہے. سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام اسی جذبے کی بنیاد رکھتے ہوئے فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے تبلیغ کر دو اگرچہ تمہیں ایک آیت ہے، ایک آیت کا علم ہو، اسے بھی آگے پہنچا دو. یہ نبی کا حکم ہے، جتنا تمہیں علم ہے وہ آگے پہنچا دو. کیوں؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ مثلا 1000 آدمی، 2000 آدمی ایک بات سنتا ہے، پھر اس کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے، اپنے دماغ کی تمام تر توانائی صرف کر کے اس بات کو سمجھتا ہے، اور سمجھنے کے بعد آگے منتقل کرتا ہے. ہر آدمی جب اس جذبے کے ساتھ کام کرے گا تو یہ 2000 مزید 2000 کو تیار کر لے گا اور اس کی ذہن سازی کر لے گا اور اس کا عقیدہ صاف کر لے گا. یہ جذبہ ہر مومن میں ہونا چاہیے. اور میں اسی جذبے کی رعایت کرتے ہوئے کہ آپ جو بات مجھ سے سنیں گے، آپ آگے اگر اس کو نقل کرتے ہیں، کسی اور کو بتلاتے ہیں، تو کسی بھی موڑ پر آپ شرمندہ نہ ہوں کہ بات وزندار نہیں تھی یا اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا. اس لیے میری عموماً یہ کوشش رہتی ہے کہ میں آپ کے سامنے وہی بات لاؤں جس کی کوئی سند، کوئی ثبوت ہو، اور آپ اگر اس کو کسی اور کو بتلائیں تو شرمندہ نہ ہوں. اور میں بھی منبر و محراب کے تقدس کو برقرار رکھ سکوں. دشمن ہو چاہے اپنا، کسی کے خلاف بھی ایسی بات کرنا جو اس میں نہ پائی جاتی ہو، یہ حد درجہ کمین بھی ہے. اور پھر وہ بات منبر اور محراب پہ ہو تو اس کی کمینگی اور عروج پہ پہنچ جائے گی کہ یہی تو ایک وہ مقام ہے جس سے نسل آدم نے اپنی قبر آخرت سنوارنے کا سبق سیکھنا ہے. اگر یہ مقام بھی کس دجل، فریب، جھوٹ، دھوکہ بازی کا ذریعہ بن جائے تو پھر بنی آدم اور کس در پہ جائیں جس در سے انہیں ہدایت کا راستہ ملے گا، جس در سے انہیں اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات مل سکیں گے، پھر وہ اور کون سا در ہے اگر منبر و محراب بھی فریب کاری، دھوکے بازی، جھوٹ اور کذب پہ تل جائے تو یقین جانیے پھر کوئی اور در نہیں ہے جس در پہ کوئی جا کے اپنی ہدایت کا سامان تلاش کر سکے یا اسے صحیح راستہ مل سکے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ کوشش میری یہی رہتی ہے کہ میں آپ کے سامنے وہ بات لاؤں جو وزندار، جس میں کسی بھی مقام پر نہ آپ کو شرمندگی اٹھانا پڑے اور نہ مجھے شرمندہ ہونا پڑے. اور یہ بھی میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر، کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے یا ملک کے کسی بھی گوشے میں گفتگو کرنے کے لیے کتنی مغز خوری کرتا ہوں اور کتنی حوالہ جات کی جستجو کرتا ہوں، اس پہ میرا کتنا وقت صرف ہوتا ہے، اور ان کتب کی تلاش، کتب کی جستجو اور ان کے حصول کے لیے کتنا سرمایہ لگتا ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. لیکن میں اس تڑپ کے ساتھ اس کام میں لگا ہوا ہوں کہ بات جو بھی آپ کے سامنے آئے وہ اتنی وزندار ہو کہ پھر کسی بھی مقام پر آپ کو شرمندگی نہ اٹھانا پڑے. آپ کو غلط گائیڈ نہ کروں، غلط لائن نہ دوں، آپ کو ایسے راستے پہ نہ لگاؤں کہ جو راستہ کل میری اور آپ کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جائے. یہ کوشش برابر جاری رکھتا ہوں اور بڑی محنت، بڑی کاوش اور بڑی جستجو کے بعد میں آواز منبر سے اٹھاتا ہوں اور اپنے دل کی پوری تسلی کر لینے کے بعد اٹھاتا ہوں، تاکہ آپ بھی اپنی قبر آخرت سنوار لیں اور میری بھی قبر بن جائے اور ہم سب قیامت کے دن اپنے خالق کے ہاں سرخرو ہو کے جائیں کہ ہم نے جو محنت کی تیری رضا کے لیے کی، تجھے خوش کرنے اور تجھے راضی کرنے کے لیے کی. اور پھر میں یہ بھی آپ سے کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر منبر و محراب سے دیانتداری کے ساتھ سچی بات نہ کی جائے تو پھر منبر محراب اور ایک عام دکان میں کوئی فرق نہیں ہے، پھر گویا یہ بھی ایک کاروبار تصور ہوگا کہ ایک شخص برباد کر رہا ہے اور شاید یہ سوچ کر برباد کر رہا ہے کہ دنیا تو کما لی جائے آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا. اگر منبر و معراج کے تقدس کو برقرار نہ رکھا جائے، صحیح بات کہنے کی، صحیح بات بیان کرنے کی دلی طلب نہ ہو، رتن و جابس، جھوٹ، کس، فریب، دجل، ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے جو منہ میں آئے کہہ دیا جائے، تو پھر میں نے عرض کیا کہ منبر منبر نہیں ہے، وہ تو ایک کاروبار ہے. محراب پھر محراب نہیں رہے گا، وہ تو ایک کاروبار کا ذریعہ بن جائے گا. تو کتنا بدبخت ہوگا وہ خطیب کہ جو منبر و محراب کو ایک دکان سمجھتا ہے اور اس کی وساطت سے دولت کماتا ہے اور قوم کو غلط صحیح ہر دو قسم کی ہدایات دیتا رہتا ہے اور تمیز نہیں کرتا اس میں کہ غلط کیا ہے، سچ کیا ہے، باطل کیا ہے، حق کیا ہے، تو پھر تو یہ ایک دکانداری ہوگی اور وہ خطیب بدبخت ہوگا، بد نصیب ہوگا جس نے یہ ساری کارروائی کی ہے اور اس نے نہ خوف خدا کیا ہے، نہ خوف آخرت کیا ہے، نہ اس کو قوم سے، پبلک سے شرم اور حیا آئی ہے. وہ یقیناً بہت بڑا بدبخت ہوگا جو اس انداز کے ساتھ منبر و معراج کو استعمال کرتا رہے. اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے، بچائے اس گندے کردار سے. تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ کوشش یہی رہتی ہے کہ جتنی بات آپ سے کی جائے وہ وزندار، اس میں کوئی کمی نہ ہو. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ رجال کشی شیعہ کتاب ہے، مصنف نے اس موضوع پہ یہ کتاب لکھی ہے کہ کون سا راوی کس درجے اور کس پائے کا ہے. وہ ان کے ہاں یہ اسماء اور رجال کی کتاب تصور ہوتی ہے اور میں اسماء اور رجال کی وضاحت کر چکا ہوں کہ وہ کسے کہا جاتا ہے. تو جیسے اور تاریخی کتب میں عبداللہ بن سبا کا تعارف کرایا گیا، اسی طرح رجال کشی میں بھی تعارف کرایا گیا اس کا کہ یہ کون تھا. تعارف کراتے ہوئے مصنف رجال کشی نے بھی یہی بات تحریر کی ہے کہ یہ یہودی النصر تھا، منافقانہ اسلام لایا اور اس نے علی بن ابی طالب کی آڑ لی، ان کی شخصیت کو سامنے رکھ کے اس نے اپنی تاریخ کا آغاز کیا، اسے چلایا اور میں نے عرض کیا کہ تاریخ کہتی ہے کہ اس نے اپنی تاریخ کا آغاز اس سے کیا کہ پیغمبر کی بلا فصل جانشینی کا حق علی بن ابی طالب کو ہے، اور اس کے ساتھ زیادتی کر کے ابو بکر کو پہلا خلیفہ بنا دیا گیا ہے. یہ اس کا اسلام پر پہلا وار تھا. چنانچہ اس نے پروپگنڈا کیا، ایک جماعت ایک پارٹی تیار کر دی، جو جماعت آنے والے حالات میں شیعان علی کے نام سے مشہور ہوئی، اور اس نے اپنا کام شروع کیا. پھر وہ اس میں بڑھتے چلے گئے، ان نے کئی اور عقائد کئی اور نظریات کو ترتیب دے لیا. مثلا انہیں پھر بہت ساری چیزوں کا اضافہ کرنا پڑا، مثلا یہ کہ یہ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ اصلی نہیں ہے. یہ انہیں کیوں کہنا پڑا؟ تاریخ کا آغاز تو عبداللہ بن سبا نے کیا تھا کہ علی خلیفہ بلا فصل ہیں، جانشین وہی ہیں، حق انہی کہے. لیکن آگے چل کر اس تاریخ میں اور کئی نظریات بھی شامل ہو گئے، جس میں ایک نظریہ یہ بھی شامل کر لیا گیا کہ یہ قرآن اصلی نہیں. یہ کب شامل ہوا؟ یہ عقیدہ کب اپنایا گیا؟ یہ اس وقت عقیدہ اپنا لیا گیا اور اس کی اشاعت کی گئی جب اہل و سنت کی جانب سے یہ اعتراض ہوا کہ اگر علی جانشین اول ہیں اور بقول تمہارے وہ مامور من اللہ بھی ہیں، بقول تمہارے معصوم بھی ہیں، اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں کو اپنا جانشین منتخب کر گئے ہیں اور وہ امامت کے درجے پہ فائز ہیں، تو جو تعریف تم امام کی کر رہے ہو اس تعریف کے مطابق امام کا نام قرآن میں آنا چاہیے تھا، جیسے نبی کا نام قرآن میں آیا ہے اور اللہ نے حکم دیے کہ تم اسے رسول مانو، اس کی اطاعت کرو، اور نبی کے لیے اللہ نے حکم دیے ہے کہ اس کا انکار کفر ہوگا. تو اگر واقعی تمہارا یہ عقیدہ صحیح ہے جو ابن سبا نے پیش کیا تھا کہ علی جانشین ہے، علی کو اللہ نے منتخب کیا ہے، علی ہی حقدار ہے، نبی نے اس کی امامت خلافت کا اعلان کیا ہے، اگر تمہارا یہ عقیدہ صحیح ہے اور تم اس کی یہی تعریف کرتے ہو کہ امام وہ ہوتا ہے جو معصوم بھی ہو، امام وہ ہوتا ہے کہ جو مامور من اللہ ہو. مامور من اللہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کو منتخب کرے، اللہ کی جانب سے آئے، پبلک کا اس میں کوئی عمل دخل نہ ہو، پبلک بیعت کرے نہ کرے وہ امام تصور ہو. جیسے نبی کی بات ہے، نبی کا کوئی کلمہ پڑھے نہ پڑھے وہ نبی ہے، کلمہ پڑھے گا اپنی آخرت سنوار لے گا، کلمہ نہیں پڑھے گا اپنی آخرت برباد کرے گا. تو جس طرح نبی کا منصب ہے کہ کوئی اس کی اطاعت کرے نہ کرے وہ نبی ہے، اگر امام کا بھی یہی معنی اور مطلب ہے کہ اس کو کوئی مانے نہ مانے وہ امام ہے، وہ مامور من اللہ ہے اور اس کی اطاعت فرض ہے، اس کا انکار کفر ہے، اس پہ باطنی بئی آتی ہے، تو پھر اس امام کا نام قرآن میں آنا چاہیے تھا. اللہ اتنا بڑا حکم مخلوق کو دے رہے ہیں کہ تم مانو اطاعت کرو، یہ میرا نمائندہ ہے، میں نے اسے منتخب کیا ہے، اتنا بڑا حکم، اور اللہ اس حکم کا اپنی آخری کتاب میں ذکر نہ کرے تو قوم مکلف کیسے ہوگی؟ جب اللہ قوم کو بتلاتا ہی نہیں، اللہ قوم کو فرض کی نشان دے ہی نہیں کرتا تو قوم مکلف کیسے ہوگی اس کی اطاعت کرنے کی، اس کے پیچھے چلنے کی؟ اعتراض یہ ہوا آل و سنت کی جانب سے کہ چاہیے تھا کہ امام کا نام قرآن میں آتا، اللہ حکم دیتا، جیسے اللہ نے محمد رسول اللہ کے لیے حکم دیے ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، جیسے اللہ نے حکم دیے محمد رسول اللہ والذین معاہ، جیسے اللہ نے حکم دیا اور نبی کو خطاب کر کے کہا انا ارسلنا کا شاہدہ, جیسے اللہ نے حکم دیا, وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین, جیسے اللہ نے حکم دیا, نبی کی منقبت کو بیان کیا, پیغمبر کا تعارف کروایا اور واضح لفظوں میں تعارف کروایا اور یہ فرمایا آپ کو ہم نے پوری کائنات کے لیے, وما ارسلنا کا الا کافتا للناس, ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے تمام انسانوں کے لیے نبی رسول بنا کے بھیجا ہے. چاہیے تھا کہ اسی انداز میں علی بن ابی طالب کا تعارف قرآن میں آتا, خالق علی کا نام لیتے اور پھر یہ تعارف کراتے علی پوری دنیا کا امام ہے, علی نبی کا بلا فصل جانشین ہے, علی میرا نمائندہ ہے, علی کو منتخب میں نے کیا ہے. چاہیے تھا اسی طرح قرآن میں علی کا نام آتا, ذکر آتا, لیکن جب قرآن میں اس طرح نام نہیں آیا تو تمہارا یہ عقیدہ بے بنیاد ہے, غلط ہے کہ امام اللہ کی طرف سے منتخب ہو کے آتا ہے, معصوم ہوتا ہے, مامور میرا اللہ ہوتا ہے, یہ عقیدہ بے بنیاد ہے. جب یہ گرفت آل سنت کی جانب سے عبداللہ بن سبا کی تحریک کے رضاکاروں اور اس کے پیروکاروں پر یہ گرفت ہوئی کہ تم جو نظریہ پیش کر رہے ہو قرآن اس نظریے کو نہیں مانتا بلکہ قرآن اس نظریے کی نفی کرتا ہے, حکم دیتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. قرآن کہتا ہے اطاعت کرو تین طبقات کی, اللہ رسول واولی الامر اور جو تمہارے حکمران ہوں ان کی اطاعت کرو, جو تمہارے امیر ہوں ان کی اطاعت کرو. اور آگے قرآن کہتا ہے فان تنازعتم, اگر تمہارا جھگڑا پڑ جائے اس امیر سے, تمہارا جھگڑا پڑ جائے کسی اور آدمی سے, فان تنازعتم, تم آپس میں کسی مسئلے میں اختلاف کرنے لگ جاؤ, فردوہ الی اللہ والرسول, اللہ نے حکم دیا پھر اپنے اس معاملے کو اللہ اور رسول کے سپرد کر دو. تیسرا نمبر خالق نے بیان پھر نہیں کیا کہ ویلا اولی الامر منکم, کہ اپنے معاملات اولی الامر کی طرف بھی لے جاؤ, نہیں, فرمایا کہ فردوہ الی اللہ والرسول, اللہ کی طرف اپنے ان مسائل کو پھر لے جاؤ, رسول کے پاس لے جاؤ. تو پتا چل گیا کہ معصوم سندیں دو ہی ہیں, ایک اللہ کا حکم ہے, ایک رسول کا حکم ہے. ان دو کے حکم, ان دو کے اشارات, ان دو کی تعلیمات کے ماں سوا کوئی اور تعلیم مفیم, کوئی اور تعلیم معصوم نہیں ہے, کوئی اور تعلیم جھگڑوں کا فیصلہ نہیں کر سکتی, کوئی اور تعلیم تنازع نہیں مٹا سکتی. اگر نبی کے ماں سوا کوئی اور معصوم بھی ہوتا, نبی کے ماں سوا کوئی اور بھی اللہ کا منتخب شدہ ہوتا تو خالق یہ فرماتے اللہ سے فیصلہ کرواؤ, رسول سے کرواؤ, امام سے کراؤ. جب امام کا حکم نہیں آیا تو پتا چلا کہ سند رسول ہی کا حکم ہے, اس کے مطابق جس کا قول ہوگا اسے مان لیا جائے گا. اگر کوئی بات, کوئی قول, کوئی فعل, کوئی عمل اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق نہیں ہے تو اسے دیوار میں مار دیا جائے گا, اس کا شریعت اعتبار سے کوئی وزن نہیں ہے. یہ ایک اصول تھا آل سنت نے گرفت کی, پکڑا کہ تم کیسے کہتے ہو کہ نبی کے بعد بھی کوئی معصوم امام ہے اور اس کی اطاعت فرض ہے, اس کا تو قرآن نے کہیں حکم نہیں دیا بلکہ قرآن اس کا انکار کر رہا ہے. جب اس گرفت میں آئے تو عبداللہ بن سبا کی نسل نے, یہودیت نے, جس نے آگے چل کر میں نے عرض کیا شیعان علی کا نام پایا, ان نے یہ کہا کہ اللہ نے علی کا نام قرآن میں اتارا تھا. توجہ ہے آپ کی میری طرف, بات ذہن میں اتر رہی ہے, اللہ نے علی کا نام قرآن میں اتارا تھا, پھر کہاں گیا؟ بنیاد پہ ذرا نظر رکھیے. میں نے عرض کیا کہ پیغمبر کی سیرت محفوظ چلی آتی ہے, نبی نے جو کتاب پیش کی وہ بھی محفوظ, جو تعلیمات بھی وہ بھی, اور وہی پیغمبر کی تعلیمات, نبی کی سیرت ہماری زندگی کے تمام مسائل کا حل ہے. البتہ میں نے عرض کیا کہ قرآن آج تک محفوظ ہے، اس کے باوجود ایک طبقہ اس قرآن کو محفوظ نہیں مانتا. میں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ طبقہ جو اس قرآن کی عفت حفاظت کا قائل نہیں ہے وہ اسی طرح کافر ہے جس طرح غلام احمد قادیانی کا پیرو کافر ہے. یہ حقیقت اپنی جگہ ایک مسلم حقیقت ہے. اور اب تو الحمدللہ دارالعلوم دیوبند جو مادر علمی ہے، جو بر صغیر میں واحد ادارہ ہے جس نے ہر آڑے وقت میں قوم کی رہنمائی کی، دارالعلوم دیوبند نے ختم نبوت کے نام پر عالمی اجتماع ہوا جس میں پورے عالم اسلام کے علماء شریک ہوئے، اور دارالعلوم دیوبند کے بڑے بڑے جید ترین علماء بحر العلوم اساتین امت اس اجلاس میں شریک تھے. اس عالمی اجلاس میں جس میں گویا پورا عالم اسلام نمائندگی کر رہا تھا، اس عالمی اجلاس میں ایک قرارداد آئی کہ جو شخص خاتم الانبیاء کے بعد کسی کو معصوم مان کر، اس کی اطاعت کو فرض جان کر، اس کے انکار کو کفر جانتا ہے اور امامت کے نام سے یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ شخص قطعاً یقیناً لا ریب عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہے اور خارج از اسلام ہے. آگے دارالعلوم دیوبند نے یہ اپیل کی ہے دنیا کے علماء سے کہ اس فتنے کے خلاف سرگرم عمل ہو کر میدان میں تمہیں آ جانا چاہیے. آج تو بات بالکل کلیئر ہو گئی، صاف ہو گئی ساری بات، اور میں اس خالق کا کتنا شکریہ ادا کروں. میں کچھ نہیں، ایک نالائق ترین انسان ہوں، لیکن الحمدللہ آج میرا ضمیر مطمئن ہے کہ یہ آواز میں نے اس وقت اٹھائی جب 400 گویا سناٹا تھا، آواز اٹھی، میں کچھ نہیں تھا، لیکن آج اس آواز کو پورے عالم اسلام نے تقویت بخش دی ہے. پورے عالم اسلام تحقیق کی گئی، جستجو کی گئی، بات وہی سامنے آئی جو میں آپ کے سامنے تقریباً 12-13 برس سے اسی مسجد اسی ممبر اسی محراب سے کہہ رہا ہوں. آج تو وہ بات بڑے عروج پہ آ گئی اور اب اس میں کوئی لچک بھی پیدا نہیں کی جا سکتی. جو خاتم الانبیاء کے بعد کسی کو معصوم مان کر، اس کی اطاعت کو فرض جان کر، امامت کے نام سے اس کو ایک منصب پہ فیض کر کے اس کے درجے کو نبیوں سے اعلی افضل مانتا ہے، وہ کوئی ہو ختم نبوت کا منکر ہے. اس کا ایمان عقیدہ ختم نبوت پہ نہیں ہے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب گرفت کی گئی کہ اگر یہ کوئی منصب خالق کی طرف سے تھا تو اس کو قرآن میں آنا چاہیے، امام کا نام قرآن میں کیوں نہیں آیا؟ تو جواب یہ ملا، میں نے عرض کیا کہ اس تاریخ میں جو ابن سبا نے پیدا کی تھی اس میں قرآن کا انکار کب آ کر شامل ہوا؟ تاریخ چلتی ہے، آہستہ آہستہ اس میں کئی ساری چیزیں شامل ہوتی جاتی ہیں. تو ابن سبا نے تاریخ کا آغاز کیا کہ نبی کا جانشین علی ہے، اس پہ ظلم کیا گیا، اس کا حق چھینا گیا. آگے چل کر جب گرفت ہوئی تو جو اس تحریک کے باڑی تھے، یہ اس کے داڑی تھے، انہیں قرآن کا انکار کرنا پڑ گیا. جب یہ سوال ہوا کہ قرآن میں امام کا نام کیوں نہیں آیا، جب تم امام کا منصب نبی جیسا مان رہے ہو، نبیوں سے بھی امام کو افضل مان رہے ہو، تو پھر تو قرآن میں اس کا نام آنا چاہیے تھا. تو جواب یہ ملا کہ قرآن میں اللہ نے علی کا نام اتارا تھا، پھر وہ کہاں گیا؟ تو جو ہے آپ کی میری طرف، اللہ نے قرآن میں علی کا نام اتارا تھا، پھر وہ گیا کہاں؟ کہتے ہیں قرآن میں تحریف کر دی گئی، قرآن کو بدل دیا گیا. اصلی قرآن جو آج بھی امام مہدی کے پاس غار میں محفوظ ہے، اس میں آج بھی علی بن ابی طالب کا نام قرآن میں ہے. البتہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں نام نہیں ہے،
اس کو بدل دیا گیا, اس سے نام اڑا دیا, حتیٰ کہ مقبول حسین دہلوی قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے حاشیے پر بڑے غلیظ الفاظ میں یہ لکھتا ہے, کہتا ہے کہ اللہ نے علی کا نام قرآن میں اتارا تھا لیکن مرتدوں نے اڑا دیا, اردو زبان میں, لیکن مرتدوں نے اڑا دیا. گویا اس سٹیج پہ آ کر اس ایک مقتدی نے قرآن کا انکار کیا, اس لیے انکار کیا کہ وہ اپنے عقیدے کو ثابت کرنا چاہتے تھے, جس عقیدے کی بنیاد عبداللہ بن سبا یہودی نے رکھی تھی اس عقیدے کو وہ اکھیڑنا چاہتے تھے, اس کو برباد کرنا چاہتے تھے, اس کو اڑانا چاہتے تھے. اس لیے انہوں نے آگے چل کے بالآخر قرآن کا بھی انکار کیا, اور پھر ڈھیر لگ گئے کتابوں کے قرآن کے انکار پر کہ اس میں یہ آیت یوں اتری تھی اسے بدل دیا گیا ہے, یہ سورت اتنی بڑی تھی اسے بدل دیا گیا ہے, اس آیت میں الفاظ یوں آئے تھے ان میں تبدیلی کر دی گئی ہے. چنانچہ ایک سرگودے کا ایک مولوی محمد حسین ڈھکو وہ کتاب لکھتے ہیں تجلیات صداقت, اور اس میں تحریر کرتے کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی ولایت علی, کہتے کہ یہ آیت یوں اتری تھی کہ اللہ حکم دے رہا ہے یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی ولایت علی وان لم تفعل فما بلغت رسالته. اب قرآن میں آیت میں فی ولایت علی نہیں ہے, قرآن کے الفاظ اب یہ ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته. قرآن میں اب فی ولایت علی کا لفظ نہیں, یہ آیت لکھ کر محمد حسین ڈھکو آپ سرگودا یہ تحریر کرتا ہے, کہتا ہے کہ اہل جماعت نے اس آیت میں دو طرح کی تحریف کی, ایک مقامی تحریف کی اور ایک لفظی تحریف کی. کہتا ہے لفظی تحریف تو یہ کی کہ فی ولایت علی کا لفظ اس آیت میں تھا اسے اڑا دیا, اور مقامی تعریف یہ کی کہ یہ آیت بعد میں پہلے اتری تھی اسے بعد میں رکھا, اور الیوم اکملت لکم دینکم یہ آیت بعد میں آئی تھی اسے اس آیت سے پہلے قرآن میں رکھ دیا. کہتا ہے یہ دو طرح کی تحریف آل جماعت نے کر دی ہے, گویا موقف اس کا بھی یہ ہے کہ فی ولایت علی کا لفظ قرآن میں تھا اور اسے آل جماعت نے اڑا دیا. اب آپ کے گھروں میں آج بھی قرآن موجود ہے, اس میں فی ولایت علی کا لفظ کہیں نہیں ہے. اردو زبان میں یہ لٹریچر قرآن کے خلاف آپ کے ملک میں شب و روز چھپ رہا ہے, جس قرآن پر مذہب کی بنیاد ہے, جس قرآن پر دین کی بنیاد ہے, جس قرآن پر ایمان کی بنیاد ہے, جس قرآن پر نظام اسلام کی بنیاد ہے, جس قرآن کے نفاذ کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا, جس کے نفاذ کے لیے آج جد و جہد ہے, جس کے نفاذ کے لیے آج جماعتیں کام کر رہی ہیں, جس کے نفاذ کے لیے آج جنگ جاری ہے, لڑائی جاری ہے, جس کے نفاذ کے لیے آج الیکشن کرائے جاتے ہیں, جس کے نفاذ کے لیے آج مشاورتی کونسل بنتی ہے, جس کے نفاذ کے لیے قاضی کورٹس قائم کیے جاتے ہیں, جس کے نفاذ کے لیے علماء سے مشورے کیے جا رہے ہیں, اس اسلام اس دین عقیدے اور مذہب کی بنیاد قرآن ہے, جس قرآن کو عبداللہ بن سبا اور اس کی نسل اڑانا چاہتی تھی, اور اس نے اول دن سے تحریک کا یوں آغاز کیا کہ قرآن اصلی نہیں ہے, اصلی غائب ہو چکا ہے, وہ اس وقت آئے گا جس دن مہدی غار سے باہر آئیں گے. پھر یہ پہلے جنازے پڑھنے بند کرو, ورنہ اس نعرے سے دھوکہ مت دو, تم جنے میں میری گزارشات سننے کے بعد پھر مردود کا جنازہ پڑھتے ہو اور پورا شہر میرے منہ پہ تھوکتا ہے, نہ خود کاروباری بنو نہ مجھے بناؤ, نہ تم میری لونڈی ہو نہ میں تمہاری لونڈی ہوں. بات سچی سنو تو عمل کرو, سچ نہ ہو تو میرا گریبان پکڑو, اس پہ عملی اقدام ہونا چاہیے. کیوں گوشت لیا جاتا ہے اس ملعون سے جو قرآن کی حفاظت کا قائل نہیں ہے؟ کیوں لیا جاتا ہے؟ شادی اور غمی میں دیگیں اسی سے کیوں پکوائی جاتی ہیں؟ کیا تم ہم سے کوئی بدلہ لینا چاہتے ہو؟ ہم اس لڑائی میں پھانسی کے تختے سے واپس آئے ہیں اور تمہارے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ کیا قیامت ہے یہ؟ کیا ظلم ہے؟ چیختے چلاتے 13 برس گزر گئے ہیں، اب تک بھی وہ کن ذہن صاف نہیں ہوئے جو اتنے دلائل سننے کے بعد پھر اسی مقام پہ کھڑے ہیں جہاں پہلے دن تھے۔ میری آپ سے اپیل یہ ہوگی، تلخ اور نرم گفتگو آپ سے نہیں کی جائے گی تو کس سے کی جائے گی؟ وہ کیا مولوی ہے، وہ کیا خطیب ہے جو اپنی قوم کے ساتھ جرات سے بات نہیں کر سکتا؟ وہ تو لونڈی ہے قوم کی، وہ تو ممبر و محراب کو پھر کاروبار کا ذریعہ سمجھتا ہے، اسے بات رڑے چاڑ کے کہنی چاہیے اور اس کو کہنے کا حق ہے کہ وہ اپنے دوست احباب اور اپنے ہم مسلک ہم مذہب لوگوں سے کہے کہ اگر بات غلط ہے تو قائل کرو، صحیح ہے تو عمل کرو۔ غلط کہہ رہا ہوں بات؟ گزارش یہ کر رہا تھا کہ اب تو یہ تحریک عالمی تحریک بن رہی ہے بھائی، آپ کتنی دیر اس سے گریز کریں گے؟ یہ تو عالمی تحریک بن گئی اور ان قریب انجمن سپاہ صحابہ پاکستان بھی اس کو بڑی شدت کے ساتھ لے کر اسلام آباد پہنچنا چاہتی ہے۔
انجمن سپاہ صحابہ، انجمن سپاہ صحابہ،
یہ تو ایک اب عالمی تحریک ہے، یہ دبتی نہیں ہے۔ انشاءاللہ عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کا انکار کیا گیا اور بڑے واضح لفظوں میں کیا، اور شاید میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور پورے ملک میں نے اس پہ احتجاج بھی کیا ہے، کراچی سے ایک کتاب چھپی 1000 تمہاری 10 ہماری کراچی سے آئی ہے، 1000 تمہاری 10 ہماری۔ اس کتاب میں تحریر ہے کہ جو قرآن تم مانتے ہو اس قرآن میں تو پاکستان کا ذکر بھی نہیں ہے، جو قرآن ہم مانتے ہیں کہتے ہیں کہ اس قرآن میں پاکستان کا ذکر بھی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ جس قرآن کو تم مان رہے ہو اس کو تو ہر کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے، جس قرآن کو ہم مانتے ہیں اسے معصوم کے سوا کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ کتنی وضاحت کے بعد بھی یہ کتاب ملک میں چھپتی رہے اور لکھنے والوں کو غیر مسلم نہ مانا جائے، اتنی وضاحت کے بعد نوجوان نے ایک نعرہ بلند کیا، میں نے اس پہ کنٹرول کیا ہے، اگرچہ شیعہ اپنے معاہدے کے خلاف ورزی کر چکا ہے، میں آگے چل کر کسی بھی وقت بتلاؤں گا کہ کہاں کہاں خلاف ورزی ہوئی، تاہم میں ابھی تک ان پہ مزید ایک حجت قائم کرنا چاہتا ہوں کہ تمہیں گندی حرکت کے بغیر چین نہیں آتا، تم ہمیشہ معاہدات کو توڑنے والے ہو۔ تاہم آج پھر بھی میں نے اس پہ کنٹرول کیا ہے کہ ابھی اور دیکھ لیں کہ ان میں کہاں تک شرم اور حیا کی کوئی رمک باقی ہے، وہ توڑ چکے ہیں اور میں بتلاؤں گا کہ کہاں توڑا، کیسے توڑا، اور پھر یہ بھی بتلاؤں گا کہ اس معاہدہ توڑنے کے بعد جو سیلاب اٹھے گا اس سیلاب کے سامنے اب بند بھی نہیں باندھا جائے گا۔ ہاں یہ بھی بتلا دوں، یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں، زندگی اور موت کا ایک دن متعین ہے، روز روز موت نہیں آتی. جیو اور جینے دو. خیر، عرض یہ کر رہا تھا کہ پیغمبر کی سیرت محفوظ سیرت ہے. آپ بھی مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ محفوظ سیرت ہے یا نہیں ہے؟ اونچی آواز سے. اور میرے اور آپ کے تمام مسائل کا حل نبی ہی کی سیرت ہے یا نہیں ہے؟ وہ سیرت کی بنیاد قرآن نہیں جی. اس بنیاد کو یہودیت نے بنیادی طور پہ اڑانا چاہا، اور اس نے پہلا بار جہاں پیغمبر کی جماعت پہ کیا وہیں اس نے وار قرآن پہ کیا. علی جانشین اول ہیں، لیکن اس وقت پیغمبر کا پہلا خلیفہ بنا کون؟ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، اس مہینے میں نے صدیق اکبر کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے بڑی وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ جمعہ. پہلا خلیفہ کون بنا؟ اونچی آواز سے، حضرت ابو بکر صدیق. صرف صدیق ہی نہیں، صدیق اکبر، یہ پہلا جانشین ہے. از خود کرسی پہ بیٹھ کے بولیے نا، از خود آئے اپنے آپ کوئی حکمران بن جاتا ہے؟ از خود کوئی بیٹھ جاتا ہے؟ اس کے کچھ حمایتی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ہوتے. کس نے ابو بکر کو پیغمبر کے ممبر پہ بٹھایا؟ کس نے ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی؟ کس نے ابو بکر کو خلیفہ اول مانا؟ وہ ماننے والے وہی تو تھے جن کے لیے قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہی تو تھے جن کے لیے کتابیں ہدایت. کون تھے وہ جنہوں نے صقیفہ بنو سعدہ میں ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی اور انہیں اپنا بلا اختلاف امام منتخب کیا؟ وہ امام منتخب کرنے والے وہی تو تھے جن کے لیے قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، ان جیسا ایمان لاؤ گے تو قابل قبول ہوگا. یہودی بے ایمان نے اور اس کی قیادت میں چلنے والے یہودی نتفوں نے پہلا بار اس جماعت کا ایمان پہ کیا جس جماعت کا ایمان قرآن نے بیان کیا، نبی نے بیان کیا، وہی کے ذریعے ان کے ایمان کی تصدیق کی گئی. پہلا بار ان پہ کیا کہ وہ سب بے ایمان تھے، ان نے ایک ایسے آدمی کو امیر چن لیا جو حقدار نہیں تھا، ایسے کو نظر انداز کر دیا جو حقدار تھا. یہ پہلا حملہ پیغمبر کی پوری جماعت پہ ہے یا نہیں ہے؟ بلند آواز سے، پہلا حملہ ہے یا نہیں؟ نبی کی تربیت یافتہ پیغمبر کی کچہری میں بیٹھنے والے، نبی کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے، اور جن کی قرآن گواہی دے ان کے ایمان کی، اس پوری جماعت کو ایک شخص بے ایمان کہتا ہے، اس پوری جماعت کو ایک شخص خطاکار کہتا ہے، اس پوری جماعت کو ایک شخص گویا برا کہتا ہے، اس پوری جماعت کو ایک شخص بے ایمان اور غاصب کہہ رہا ہے. تم بتلاؤ مجھے کہ اس انسان کے لیے میں کون سا فتوا لاؤں سوائے کفر کے؟ تم بتلاؤ، تم وضاحت کرو اس بات کی کہ نبی کی پوری جماعت اڑ جائے، اس کا صفایا کر دیا جائے. وہ سارے کے سارے معاذ اللہ جنہوں نے جبریل کو اترتے دیکھا، تم نے تو نہیں دیکھا جبریل کا بایا، انہوں نے تو دیکھا. اور کیسے دیکھا؟ ذرا توجہ کیجئے، یوں دیکھا کہ جبریل اترے نبی کے زانو کے ساتھ زانو ملا کے سامنے دو زانو بیٹھ گئے ہیں, سوال کرتے جاتے ہیں, نبی علیہ السلام جواب دیتے جاتے ہیں, پھر کوئی خود بات کرتی تو پیغمبر فرماتے ہیں صدقتا, وہ اسی حالت میں سوال اور جواب کر کے چلے گئے. عمر پوچھتے ہیں آقا یہ کون آدمی تھا, سفر کے آثار تو نظر نہیں آئے, یہ اچانک کہاں سے آ گیا؟ خاتم الانبیاء نے فرمایا جبریل تھا. وہ انہیں تو سالم جبریل کو اترتے دیکھا ہے, اگر جبریل کو اترتے دیکھنے والے اور چاند کو اپنی آنکھوں سے دو ٹکڑا ہوتے دیکھنے والے, نبی کے ہاتھ میں پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھنے والے اور پھر نبی کے ہاتھ میں بیعت کرنے والے اگر بے ایمان ہے تو کیا کنجری کی کوکھ سے جنم لینے والا ایماندار ہے؟ اگر وہ مومن نہیں ہے پھر کوئی بھی مومن نہیں ہے, اگر وہ جماعت ایماندار نہیں ہے پھر کوئی بھی ایماندار نہیں ہے. تو پیغمبر کی شریعت پر, نبی کی سیرت پر, نبی کی تعلیم پر پہلا حملہ عبداللہ بن سبا یہودی بے ایمان نے کیا, اور اس نے راستہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر حملے کا اختیار کیا. اگر پیغمبر کی جماعت محفوظ نہ کر لی جائے, اس کا تقدس شرافت دیانت عفت نہ منوا لی جائے تو دین ثابت نہیں ہو سکتا. اصحاب رسول بنیاد اور اساس ہیں دین کی, جڑ ہیں دین کی, اور ان مقدس شخصیات کے ایمان تقوی اور پرہیزگاری کو ہمیں عام کرنا ہوگا. میرے اور آپ کے پاس سیرت اسی جماعت کی وساطت سے پیغمبر کی آئی ہے, جو سیرت آج میری اور آپ کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کر سکتی ہے. اللہ مجھے آپ کو